يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي زين النبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. آپ تمام حضرات کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب تقوی الہی کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کریں. وہ تقوی جو علم اخلاق نے بیان کیا ہے، جس میں علم اخلاق تقوی کو ایک ملکہ نفسانی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی نفس انسانی کو گناہ سے بچنے کی عادت ڈال دینا. البتہ ہمارے پاس بہت سے دینی مفاہیم ایسے ہیں جو مختلف علوم میں جا کر کافی پیچیدہ ہو گئے، جبکہ قرآن مجید نے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بیان کیا ہے. انہی مفاہیم میں سے ایک مفہوم مفہوم تقویٰ ہے جو علم اخلاق میں جا کے کافی پیچیدہ ہو گیا ہے، جبکہ قرآن مجید نے بہت ہی آسان زبان میں تقویٰ کو ڈیفائن کیا ہے. خود قرآن مجید اپنے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرْ، کہ ہم نے قرآن مجید کو تمہارے لیے بہت ہی آسان بنا دیا ہے، تو پھر تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یعنی مختلف علوم میں دینی مفہوم کو پیچیدہ کرنے کے بجائے اگر ہم قرآن سے رجوع کریں تو قرآن مجید ہر مفہوم دینی کو آسان طریقے سے بیان کر دیتا ہے. اور قرآن خود فرما رہا ہے کہ قرآن کے اندر عسر نہیں ہے، یعنی پیچیدگی نہیں ہے. قرآن مجید آسان کتاب ہے، عام فہم. خود قرآن مجید نے اپنے لیے تبیان کا لقب انتخاب کیا، تبیان یعنی ہر چیز کو واضح اور کلیئر بیان کرنے والی کتاب، جس میں کسی قسم کا جھول، کسی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے. ایک دم کلیئر بیان کرنے والا، واضح بیان کرنے والا. اور قرآن مجید نے جو تقویٰ کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ انسانی حیات کے لیے خدا کی طرف سے جو حفاظتی تدبیر ہے. عرض کیا کہ انسانی حیات ہمیشہ خطروں سے دوچار ہے، اس کو خطرے لاحق ہیں. ان خطروں سے بچنے کے لیے اللہ نے حیات انسانی کے لیے جو حفاظتی تدبیر کا انتظام کیا ہے، اس تدبیر کا نام تقویٰ ہے. اور قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آیتیں موجود ہیں تقویٰ کے حوالے سے. اخروی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس رسومات ہے. ہم رسومات انجام دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اخروی نعمتوں تک پہنچ جائیں گے، جبکہ اللہ نے اصل دین کو اخروی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، رسومات کو نہیں. کیونکہ رسومات جب آتی ہیں تو اصل دین ترک ہو جاتا ہے، اصل دین چھوٹ جاتا ہے بندوں سے. اور جب اصل دین چھوٹ جاتا ہے، دین کی اصل انسان کے ہاتھ سے جب نکل جاتی ہے، تو پھر اخروی نعمتوں تک پہنچنے کا تصور محال ہے. اور رسومات انسان کو حیات طیبہ دے نہیں سکتے. حیات طیبہ اگر کوئی شے دے سکتی ہے تو وہ دین دے سکتا ہے، وہ بھی اصل دین، وہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. اور قرآن مجید نے تفصیل سے تقویٰ کے بارے میں بیان کیا ہے. تقویٰ کے سلسلے میں جو آیتیں خود قرآن مجید میں ہیں ان میں ایک آیت سورہ مائدہ میں ہے, سورہ مائدہ کی دوسری آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, اور اسم اور عدوان گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. تعاون عون سے ہے, عون عون کہتے ہیں مدد کرنے کو, عون یعنی مدد کرنا, اسی سے تعاون بنا ہے. تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تعاون کرو, ایک دوسرے کا ساتھ دو, مدد کرو ایک دوسرے کی. کن کاموں میں؟ بر اور تقویٰ کے کاموں میں. اور تعاون مت کرو کن کاموں میں؟ جو کام گناہ ہے, جو کام معصیت ہے, ان کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اون جو کہتے ہیں, اون یعنی ہماری زبان میں اون مدد کرنے کو کہتے ہیں, لیکن اصل اون کے معنی اگر آپ دیکھیں تو اون یعنی کسی شے کو بڑھانا ہے, کسی شے کو بڑھانا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو اعراب لگے ہوئے ہیں زیر زبر پیش, ان میں ایک حرکت کا نام ہے مد, ایک حرکت کو مد کہتے ہیں قرآن مجید میں. مد جب کسی حرف پر آ جاتا ہے, معمولاً مد الف پر آتا ہے, الف پر جب مد آ جاتا ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے, یعنی اس کی آواز کو بڑھا دیا جاتا ہے. الف کی آواز کو الف نہیں پڑھ کر بڑھا دیا جاتا ہے, یعنی الف مد آ آواز کو بڑھا دیا جاتا ہے. اسی سے یہ معنی ماخوذ ہے. اسی یعنی اس علامت کا نام جو قرآن میں مد کی شکل میں ہے, مد یعنی کسی چیز کو بڑھا دینا. قرآن مجید میں بھی ہے کہ الم ترا الی ربک کیف مد ظل ولو شاء لجعلہ ساکنا, کیا نہیں دیکھتے کہ خدا نے کس طرح سایہ بڑھا دیا ہے. مد ظل سایہ, اللہ نے سایہ کو کس طرح بڑھا دیا ہے. کسی کی طرف کچھ دینے کے لیے اور کسی سے کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھانے کو بھی مد الید کہا گیا. مد الید یعنی کسی کو کچھ دینے اور کسی سے کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا, یہ مد ہے. اور اسی سے ہم کہتے ہیں نا امداد, فلاں شخص نے فلاں شخص کی امداد کر دی. امداد کر دی یعنی ہاتھ بڑھانے والا جو مدد طلب کر رہا تھا, ہاتھ بڑھا کر کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس کی مدد کر دی, یعنی اس کی ضرورت پوری کر دی. ایک ہاتھ آگے بڑھا لینے کے لیے, دوسرا ہاتھ آگے بڑھا دینے کے لیے, تاکہ لینے والے کی ضرورت پوری ہو جائے. اس کو کہا گیا ہے مد, مدد. اسی کو ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں, امداد. امداد ہو گئی, فلاں شخص کی امداد کر دی گئی, فلاں شخص نے فلاں شخص کی امداد کر دی. امداد یعنی بڑھانا, کسی چیز کو بڑھانا. اور اسی کا ترجمہ جو ہے وہ عربی میں تعاون ہے. تعاون یعنی کسی کا ساتھ دیں, یا کسی کو مشورہ دیں, یا کسی کا ہاتھ تھام لیں, کسی کی ضرورت کی کوئی چیز فراہم کر دیں, یا مال دے دیں, قرض دے دیں, ضرورت مند کے ساتھ کوئی ایسا کام انجام دیں جس سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور اپنا بوجھ خود سنبھال لے. یہ ایک اہم نقطہ ہے یہاں سے کہ اون کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی مدد کر رہا ہے. معمولاً ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کو اپنا محتاج بنا لیتے ہیں. یعنی آج آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, اگلے دن وہ آپ کی مدد کا زیادہ محتاج ہے. ہونا قرآن مجید جو تعاون یا اون یا مدد کی بات کر رہا ہے, قرآن مجید کے پاس اون اور مدد اور تعاون کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی ایسی مدد کر دینا کہ دوبارہ وہ آپ کا محتاج نہ ہو، یعنی اس کی ضرورت کو ایسا پوری کر دینا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا رائج ہے، ہم جیسے جیسے مدد کرتے رہتے ہیں ویسے ویسے وہ ہمارا پہلے سے زیادہ محتاج ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے کچھ کرتا تھا، اب وہ بھی کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں کرنا چھوڑ دیا؟ کیونکہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا جو عون، ہماری جو مدد ہے، اور قرآن نے جو مدد کی تعریف کی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مدد کس کو کہہ رہا ہے؟ مدد ایسی کر دو کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے، یعنی وہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل بن جائے۔ ہم مدد ایسی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پہلے سے زیادہ محتاج ہو جاتا ہے، یعنی گویا ہم اس کو اپاہج کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ پہلے وہ اتنا ناکارہ نہیں تھا، کچھ نہ کچھ کر لیتا تھا، لیکن جب سے ہم نے مدد کرنا شروع کر دی وہ جو کچھ نہ کچھ کرتا تھا اب وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ قرآن ایسی مدد کو مدد نہیں کہتا۔ قرآن مجید کی نظر میں مدد ایسی ہے کہ ایسی مدد کی جائے کہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جائے، اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ آپ دیکھیں وہ جو مثل مشہور ہے، انگریزی میں بھی مشہور ہے، اردو میں بھی مشہور ہے، کہ آپ بجائے اس کے کہ انسان کو روز مچھلی پکا کر کھلائیں، آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ جب مچھلی پکڑنا آپ سکھا دیں گے اس کو تو وہ آپ کا محتاج نہیں رہے گا، لیکن اگر آپ روز اس کو مچھلی پکا کر کھلائیں گے تو وہ روز آپ کا محتاج ہے کہ آپ اس کو مچھلی پکا کر کھلائیں۔ عون اور تعاون اس مدد کو کہتے ہیں جس سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ گاڑی ہے، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا یا ہوا نکل گئی، تو جیسے ہی آپ پنکچر جوڑ دیں گے یا پہیا بدل دیں گے، ٹائر بدل دیں گے یا ہوا بھر دیں گے، تو پھر دوبارہ گاڑی خود سے چلنے کے قابل ہو جائے گی، اس کو کھینچ کر لے جانا نہیں پڑے گا۔ گاڑی خود چلنے کے قابل ہو جائے گی۔ مدد ایسی ہو کہ انسان خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اس کو دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید نے تعاون کرنے کی بات کی ہے، دو لفظ ہے قرآن مجید میں، ایک تعاون اور ایک تحاون، ایک عین کے ساتھ اور ایک ہے کے ساتھ۔ تعاون یعنی انسان کی ایسی مدد کر دی جائے کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل بن جائے، آپ کی ضرورت نہ پڑے مزید، یہ تعاون ہے۔ تحاون یعنی انسان کو انسان دن بدن اپنے ہی جیسے انسانوں کا محتاج تر ہو جائے۔ شاگرد ہے، استاد ہے، استاد کا کام کیا ہے؟ استاد کا کام یہ ہے کہ اس شاگرد کی تربیت ایسی کرے کہ ایک دن وہ استاد کا محتاج نہ رہے، لیکن شاگرد استاد کی تربیت ایسی کر رہا ہے کہ ہمیشہ شاگرد کو استاد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ تعاون نہیں ہے بلکہ یہ تحاون ہے۔ تحاون کے معنی ہے وہن، وہن کے معنی ہے توہین کرنا کسی کی، کسی کو حقیر کر دینا، کسی کو کمزور کر دینا۔ تو قرآن مجید ہم سے تعاون چاہتا ہے، نہ تحاون۔ تحاون یعنی ہمیشہ کے لیے ضرورت مند کو اپنا محتاج بنا کے رکھنا۔ آپ دیکھیں جو فلاحی ادارے ہمارے شہر میں کام کرتے ہیں، بلکہ یہ کام ہوا بھی ہے، یہ اور تجربے کی بات ہے، یہ کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب تعاون کرنا شروع کیا، البتہ چونکہ قرآنی نظریات اور قرآنی بنیادوں پر وہ تعاون نہیں تھا، نہ قرآنی بنیادوں پر کبھی تعاون کو سمجھا گیا، جس کے نتیجے میں ہوا کیا، ایک بڑی تعداد جو کچھ کر سکتی تھی وہ ناکارہ ہو کے رہ گئی، وہ ناکارہ ہو کے گداگر بن گئی، ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو گئے۔ اب ان کا کام فقط ہاتھ پھیلانا ہے، لیکن اگر شروع سے یہ تدبیر اپناتے، قرآنی تدبیر، کہ شروع سے اگر ان کو پیروں پر اپنے کھڑے ہونے کی ترغیب دلاتے یا ایسی مدد کرتے کہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل بن جاتے، تو آج وہ ناکارہ نہیں ہوتے، آج وہ آپ کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو قرآن مجید جس قسم کا تعاون چاہ رہا ہے وہ یہ تعاون چاہ رہا ہے کہ اس طرح ضرورت مند کی مدد کر دو کہ دوبارہ وہ آپ کا محتاج نہ رہے، دوبارہ اس کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑے، دوبارہ اس کو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ البتہ یہ تعاون ضروری ہے معاشرے میں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی پوری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، ہر شخص اپنی تمام ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا، تو لا محالہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے تعاون کا محتاج ہے، اپنے جیسے لوگوں کی مدد کا محتاج ہے، لیکن وہ مدد ایسی ہو کہ دوبارہ وہ آپ کا محتاج نہ رہے، اس کو اپاہج بنا کر، ناکارہ بنا کر نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل بن جائے۔ عون جو قرآن مجید میں کہا گیا، تعاون جو قرآن مجید میں کہا گیا، وہ ان معنی میں کہا گیا، تعاونوا علی البتہ پھر قید ہے قرآن مجید کی، تعاونوا علی البر والتقوی، کن کاموں میں مدد کریں لوگوں کی، کن کاموں میں تعاون کریں لوگوں کا، وہ میدان کون سا ہے؟ وہ میدان میدان بر اور تقوی ہے۔ یعنی جب بھی کسی کی مدد کے لیے ہم قدم اٹھائیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں مدد کے لیے، یہ کس میدان میں مدد کرنے جا رہا ہوں، وہ میدان بر کا میدان ہے، وہ میدان تقوی کا میدان ہے، تو قدم آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ میدان اسم اور عدوان کا میدان ہے، گناہ اور معصیت کا میدان ہے، تو پھر قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو ایک دوسرے کی بر اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، مدد مت کرو ایک دوسرے کی گناہوں اور معصیت کے کاموں میں۔ اور تعاون کے بدلے تعاون مت کرو، تعاون کرنے جاتے ہیں ہم اچھی نیت سے تعاون کرنا چاہتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے تعاون، اور قرآن مجید تعاون سے منع کر، ولا تہنوا، تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، نہ اپنے آپ کو کمزور مت کر لو، کیونکہ کمزور آدمی جب بھی اس کو کوئی کام دیا جائے وہ کہتا ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کمزوری کا احساس ہے، اس نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے۔ قرآن مجید آ کر کہتا ہے ولا تہنوا، کبھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، اور کبھی کوئی ایسا کام مت کرو جس سے خود تم کمزور ہو جاؤ۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور حزن کو اپنے دل میں راہ مت دو، حزن، کڑھنا، گھبراہٹ، ہماری مدد اگر کسی کو پہلے سے زیادہ محتاج کر رہی ہے تو وہ تعاون نہیں ہے بلکہ تہاون ہے، اور انسان تہاون سے بچے، کسی کی ایسی مدد نہ کرے کہ وہ دوبارہ ہمارا محتاج ہو جائے۔ البتہ بر کے جو معنی کیے گئے ہیں، بر قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آیا ہے، چوتھا پارہ جو شروع ہوتا ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ تم لوگوں کا تعاون کرو بر کے کاموں میں۔ بر کیا چیز ہے؟ بر کا ترجمہ اگر ہم قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو نیکی لکھا ہوا ہے، بر یعنی نیکی، بر سے ہی ابرار کا لفظ نکلا ہے، ابرار بر سے ہی نکلا ہے، اور ابرار کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ نیک لوگ، بر نیکی، ابرار نیک لوگ، جبکہ بر کا معنی وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے بر کا معنی، بر کا معنی فقط نیکی میں بر کا معنی سمجھا نہیں جا سکتا، جو قرآن بر بیان کر رہا ہے۔ بر کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسا عمل یا ایک ایسا قدم انسان اٹھائے جس عمل کا نتیجہ خود بھی دیکھے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور اس نتیجے سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ایک ایسا عمل انسان کرے جس کا فائدہ خود انسان دیکھے، اس کے نتیجے کا فائدہ خود انسان دیکھے اور اس نتیجے سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ یعنی کام اتنا پھیلا ہوا ہو اس کا کہ اس کے کام کا فائدہ خود اس کی ذات تک نہیں بلکہ دوسروں تک بھی وہ فائدہ پہنچے۔ اس کو کہتے ہیں قرآنی زبان میں بر، جس کا ترجمہ معمولاً مترجمین قرآن نے نیکی کے عنوان سے کیا ہے، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو. قرآن مجید اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نیکی کا میدان بھی اللہ خود مقرر کرے گا، تم من گھڑت نیکیاں اپنی طرف سے مت لے کر آؤ. من گھڑت نیکی کیا ہے؟ جو قرآن مجید میں اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا. البتہ یہ نہیں، مثلا ایک صاحب کو میں خود شخصی طور پر جانتا ہوں بلکہ، کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ زلفیں بڑی چھوڑ لی تھی اور بڑے یعنی بیتوکے انداز میں وہ زلفیں بڑی ہوئی تھی. ان سے جب یہ کہا جاتا کہ زلفیں کٹاتے کیوں نہیں، تو کہتے تھے کہ یہ زلفیں اس وقت کٹاؤں گا جب ہمارے والد کا انتقال ہو جائے گا، یعنی والد جب میرے مر جائیں گے یہ زلفیں ان کے زندہ ہونے کی علامت ہے، جب وہ مر جائیں گے تو میں یہ زلفیں کٹا دوں گا. اور اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی ہے، من گھڑت نیکی. اگر یہ کام ہو، اگر میں یہ کام کر دوں گا تو میں اپنی مونچھیں منڈوا دوں گا. پرانے زمانے میں عرب بھی یہی کرتے تھے، مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیکی کا کام ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اگر مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے ہو یا تم اگر مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو یہ نیکی ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ بر نہیں ہے، یہ من گھڑت خود ساختہ نیکی ہے جو تم خود بنا لیے. نیکی جو اللہ کے نزدیک، بر جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ تم کچھ ایسا قدم اٹھاؤ، کچھ ایسا کام کرو جس کا فائدہ خود تم کو بھی پہنچے اور اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اسی لیے تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی کے کاموں میں لوگوں کا تعاون کرو، مدد کرو ان کی، ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن دیکھیں آپ، کئی پیشے ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کا کام فقط پیسے لینا ہے، یہ دیکھنا نہیں ہے کہ پیسے جو لے رہے ہیں وہ بر کے لیے لے رہے ہیں، تقوی کے لیے لے رہے ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں کہ جس میں صرف کمانے والا یہ دیکھتا ہے کہ پیسے کتنے مل رہے ہیں، کس کام کے لیے پیسے مل رہے ہیں اس طرف توجہ نہیں ہے. وہ کام بر کا کام ہے، وہ کام تقوی کا کام ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے، توجہ اس طرف ہے کہ بس پیسے مل جائیں، پیسے مل جائیں. بہت سے لوگ یعنی پیسے لے کے مشورہ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو مشورہ دے رہے ہیں یہ مشورہ کس میدان کا مشورہ ہے، یہ مشورہ جو میں دے رہا ہوں یہ بر کے میدان کا مشورہ ہے یا تقوی کے میدان کا مشورہ ہے. اسی لیے قرآن مجید آ کر کہہ رہا ہے کہ تعاون کرو ایک دوسرے کا، مدد کرو ایک دوسرے کی، لیکن بر کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اسم اور عدوان پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. ایک واقعہ نقل ہوا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، امام کے ایک صحابی تھے صفوان جمال. صفوان جمال جمل سے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں. پرانے زمانے میں چونکہ یہ موجودہ جو گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں موجود نہیں تھیں، تو پرانے زمانے میں لوگ بڑی تعداد میں اپنے پاس اونٹ گھوڑے رکھتے تھے اور انہی کو کرائے پہ دیتے تھے، اور اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ وہی تھا، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے اونٹ، گھوڑے، خچر وغیرہ استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ یہی صفوان جمال ساتویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے بڑی بے رخی کا اظہار کیا، بلکہ کہا کہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لا تعلقی کا اظہار گویا امام نے صفوان جمال سے کر دیا. تو صفوان نے پوچھا کہ مجھ سے ایسا کیا کام ہو گیا کہ آپ مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا تم نے ہارون رشید کو اپنے اونٹ کرائے پر نہیں دیے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں دیے، کرائے پر دیے اونٹ، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ میں نے کرائے پر جو اونٹ دیے ہیں وہ اونٹ لے کر گیا کہاں؟ وہ اونٹ لے کر حج کے لیے گیا، وہ حج پر جا رہا تھا تو میں نے اونٹ اس کو کرائے پر دیے، اگر وہ کہیں اور جگہ جا رہا ہوتا، شکار پر جا رہا ہوتا یا کہیں اور جا رہا ہوتا تو میں اس کو اونٹ کرائے پر نہیں دیتا، چونکہ وہ حج پہ جانے کی بات اس سے ہوئی اور وہ حج پر ہی گیا ہوا ہے، تو حج تو ایک مقدس سفر ہے، تو اس مقدس سفر کے لیے میں نے اپنے اونٹ اس کو کرائے پر دے دیے۔ تو امام نے کہا کہ تم میری بات سمجھ رہے ہو لیکن اپنی غلطی کے لیے ایک عذر اور ایک بہانہ تلاش کر رہے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے عیب کو، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ہمارے پاس بہانے موجود ہوتے ہیں۔ وہ امام کی بات سمجھ گیا تھا کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن سامنے سے یہ بہانہ لے کے آیا کہ میں نے اونٹ تو دیے ہیں اس کو لیکن وہ اونٹوں کو لے کر حج پر گیا ہے۔ تو امام نے اس سے ایک سوال یہ کیا کہ کیا تجھے یہ، کیا اس نے کرایہ ادا کر دیا اونٹوں کا؟ تو کہا کہ نہیں، کرایہ ادا نہیں کیا۔ تو کہا کرایہ کب دے گا؟ جب حج سے واپس آ جائے گا تو کرایہ دے گا۔ تو امام نے کہا تو کیا تیرے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کہ وہ حج سے زندہ اور سالم پلٹ کر آئے تاکہ تیرا کرایہ ادا کر سکے؟ تو صفوان نے کہا ہاں، میرے دل میں یہ بات تو ہے کہ وہ زندہ اور سالم حج سے پلٹ کر واپس آئے اور مجھے میرا کرایہ دے دے۔ تو امام نے کہا کہ یہی ظلم پر تعاون ہے، تیرا دل میں یہ آرزو رکھنا، تیرا دل میں یہ تمنا رکھنا کہ طاغوت جبار ظالم زندہ اور سالم واپس آئے اور تجھے تیرا کرایہ واپس کر دے، یہ دل میں یہ آرزو اور تمنا رکھنا کہ ظالم کچھ اور دن زندہ رہ جائے، یہی ظلم پر تعاون ہے، یہی اسم اور عدوان پر تعاون ہے، جس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے، ولا تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ تم گناہ کے کاموں میں ہوتا یہی ہے نا کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ تو مقدس سفر ہے، ہارون تو کہیں شکار کھیلنے تو نہیں گیا، وہ تو حج پر گیا، تو حج کے لیے میں دے رہا ہوں اونٹ۔ تو امام نے کہا کہ کیا تجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ زندہ واپس آئے اور تیرا کرایہ تجھے واپس کر دے؟ یعنی ظالم کے لیے یہ تمنا کرنا کہ ایک دن اس کی حیات بڑھ جائے، یہ تعاون علی الاسم والعدوان ہے، ظلم پر تعاون جسے قرآن نے منع کیا ہے۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے عون کی جو تعریف کی ہے، عون مدد کی جو تعریف کی ہے، وہ تعریف ہماری تعریف سے مراد ڈیفینیشن ہے، یہاں پر تعریف سے مراد وہ تعریف نہیں ہے جو اردو میں تعریف ایک دوسرے کی جو تعریف کرتے ہیں وہ نہیں، قرآن مجید نے جو تعریف عون کی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ عون یعنی کسی ضرورت مند کی مدد اس طرح سے کر دی جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، دوبارہ وہ آپ کا محتاج نہ رہے۔ اور پھر وہ میدان بھی قرآن مجید نے مشخص کر دیا کہ کس میدان میں مدد کی جا سکتی ہے، وہ میدان میدان بر اور میدان تقویٰ ہے، اور کس میدان میں مدد نہیں کی جا سکتی، اسم اور عدوان پر مدد نہیں کی جا سکتی، تعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں لیکن بر اور تقویٰ کے میدان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بشیرا ونذیرا، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولہ المجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى یاسب الدین والایمان وکلمۃ الرحمن امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدتی نساء العالمین فاطمۃ بنت رسول اللہ وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم بالحق المنتظر المهدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد, اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں, 27 ربیع الثانی, ماہ ربیع الثانی چل رہا ہے, 27 ربیع الثانی کو آیت اللہ سید احمد خنساری کی وفات کا دن ہے, یعنی ان کی برسی کا دن ہے. 1405 میں ان کی رحلت ہوئی تھی. قم کے بزرگ مراجع میں جب آیت اللہ حجت کوہ قمرئی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد مراجع ثلاث کے عنوان سے تین مراجع آیت اللہ حجت کے بعد مشہور ہوئے تھے قم میں. ان تین مراجعوں میں سے ایک آیت اللہ سید احمد خنساری ہے. اور 28 ربیع الثانی کو علامہ امینی کی وفات کا دن ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر, جنہوں نے غدیر کے اوپر ایک تفصیلی کتاب, تحقیقی کتاب لکھی جو کافی مشہور بھی ہوئی, اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی ملکوں کا سفر بھی کیا, اور یہاں حیدرآباد بھی وہ تشریف لائے تھے. اس زمانے میں, اس زمانے کے بزرگوں کو یہ باتیں 70 کے اواخر میں یا 80 کے اوائل میں وہ یہاں پر حیدرآباد آئے تھے. بڑی تفصیلی کتاب الغدیر کے عنوان سے غدیر, فقط غدیر کے موضوع کو انہوں نے اس میں اسی پر گفتگو کی ہے. پوری اپنی حیات میں 11 جلدیں وہ لکھ سکے تھے. بعد میں ابھی اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے, علامہ امینی کی کتاب الغدیر. یعنی ایک جو بات علامہ امینی کی زندگی سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حقانیت امیر المومنین کو ثابت کرنے کے لیے جو علمی طریقہ انہوں نے اپنایا ہے, علامہ امینی نے ان کا اسلوب, البتہ علامہ امینی کے علاوہ جو ہمارے ایک ہندوستان کے ایک عالم دین بھی ہیں میر حامد حسین ہندی, جنہوں نے ابقات الانوار لکھی, ان دونوں کا اسلوب یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی یہ, چونکہ یہ خلافت کی بحث, امامت کی بحث, ولایت کی بحث, یہ ہمیشہ سے نزاع کا شکار رہی, یعنی یہ ہمیشہ گرما گرم بحث ہوتی ہے. جب بھی شیعوں میں اور شیعوں کے مخالفوں میں جب یہ بحث ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد کئی لڑائیاں, کئی جھگڑوں کا سبب بن سکتی ہیں اگر علمی بنیادوں پر نہ ہو. لیکن اگر علمی بنیادوں پر ہو اور زبان, انسان جو زبان استعمال کر رہا ہے, اگر وہ زبان علمی ہو تو حق بات کو ثابت کر کے رہتا ہے. حق بات کو دیکھیں, علمی بات ثابت کرنے کے لیے فحش کلامی کرنا, برے الفاظ استعمال کرنا اور سامنے والے کی تحقیر کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دلائل مضبوط ہیں, دلائل آپ کے قوی ہیں, تو آپ کے دلائل ہی آپ کی قوت ہے. آپ کو نہ چیخنے چلانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو بدزبانی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے دلائل ہی آپ کی طاقت ہے, آپ کے دلائل آپ کی بات منوا لیں گے. یہ ہمارے علماء کی روش رہی ہے, یعنی بزرگ علماء کی روش یہ رہی ہے, وہ کبھی بھی مد مقابل کی توہین کیے بغیر, کبھی بھی اس کو حقیر کیے بغیر اپنا مطلب ثابت کیے, حقانیت کو ثابت کرے. لیکن اگر یہی نااہل یہ کام کرنے لگے, اگر یہی کام جو مناظرہ کرتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی نااہل افراد یہ کام کرنے لگے, تو وہ ان کا پہلا حربہ ہوتا ہے مد مقابل کی توہین کرنا, یا وہ جن کو بزرگ سمجھتا ہے ان کی توہین کرنا. جیسے ہی وہ توہین ہوتی ہے تو پھر, اب جب توہین ایک طرف سے ہو جاتی ہے تو دوسرا فریق حق بات کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے ہی ایک طرف سے توہین ہوتی ہے, دوسرا فریق حق, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات حق ہے لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے کیونکہ ہم نے آغاز جو کیا ہے وہ توہین اور اہانت سے کیا ہے. تو بزرگ شیعہ علماء کی روش یہ رہی ہے, وہ کبھی بھی ڈیبیٹس ہو یا مناظرے ہو یا کسی قسم کے, مطلب لکھ کر بھی, اگر جیسے سید عبد الحسین شرف الدین موسوی نے لکھ کر بعض باتیں اپنی حقانی مذہب تشیع کی حقانیت کے لیے پیش کی, لیکن زبان, زبان کا جو انہوں نے استعمال کیا اس میں کہیں بھی توہین آمیز الفاظ نہیں. یہ شیعہ علماء کی روش. ایک واقعہ پڑھاتے تھے فارسی زبان جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے, تو اس میں ایک واقعہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھا تھا کہ اس میں ایک شخص نے ان کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ خط میں آپ کو کہا کہ آپ سگ ہیں, یعنی آپ کتے ہیں, خط میں یہ لکھ کر بھیجا. تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا جواب بھی وہ اس سے ایک اور برے جانور کا نام لکھ کے بھیج سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ میرے پا میرے بدن میں دم نہیں ہے, نہ میرے دانت اتنے بڑے ہیں جتنے ایک کتے کے ہوتے ہیں, اور نہ مجھے بھونکنا آتا ہے. اس طرح کی کئی دلائل دے کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تم نے جو بات لکھی ہے وہ غلط ہے, تم نے جو بات میرے تعلق سے لکھی ہے وہ بات غلط ہے. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب توہین ہوتی ہے تو انسان بپھر کے اس سے بڑی بات بولنے کے لیے جاتا ہے, لیکن شیخ طوسی نے وہ طریقہ نہیں اپنایا بلکہ دلائل دیے, دلائل سے یہ ثابت کیا کہ وہ جو تم مجھے کہنا چاہ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں. یہ ہمارے شیعہ علماء کی روش رہی ہے شروع سے, اور یہ روش جب بھی اپنائی گئی ہے, آپ دیکھیں نائجیریا میں جو شیعہ, اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ شیعہ ہوئے ہیں, شیعہ مذہب کی حقانیت کو سمجھ کر تشیع کو انہوں نے قبول کیا ہے, وہ محض شیعہ مذہب کے دلائل کی بنیاد پر ہے. اگر گالی دیتے ان کو, اگر ان کی اہانت کرتے, توہین کرتے, وہ کبھی ہمارے مذہب کے قریب نہیں آتے. شیعہ مذہب ٹکا ہی ہوا ہے لاجک پر, یعنی عقلی محکم دلائل پر, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رسومات پر ٹکا ہوا ہے کہ اگر ایک رسم کم ہو جائے گی تو پورا مذہب منہدم ہو جائے گا. مذہب رسموں پر ٹکا ہوا نہیں رہتا, مذہب دلائل پر ٹکا ہوا رہتا, اور وہ دلائل عقلی اور لاجیکل دلائل ہوتے ہیں, اور عقلی اور لاجیکل دلائل دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ چلے جائیے وہ ناقابل انکار ہوتے ہیں, کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا اس کو. یہ ہمارے علماء کی روش رہی ہے. علامہ امین نے یہی روش اختیار کیا الغدیر میں, انہوں نے کبھی بھی مد مقابل کی توہین کرنے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے اپنی بات لاجیکل طریقے سے علمی بنیادوں پر مد مقابل کے سامنے رکھا. سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کی یہ کتاب پڑھ کے مذہب تشیع کی طرف آ گئے. ایک مقامی جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ اخباروں میں آئے دن قتل کی وارداتیں اخباروں میں پڑھنے کو ملتی ہیں. ابھی حال ہی میں بھی ایک قتل کی واردات آپ نے پڑھی ہوگی جو اخباروں میں بھی چھپا ہے, اور یہ ہماری کمیونٹی کے قتل ہیں, یعنی کوئی باہر سے آ کے کسی کو قتل نہیں کر رہا ہے بلکہ ہماری ہی کمیونٹی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو. آپ 2000 بلکہ 96 کے بعد 2000 سے اٹھا لیجئے, سن 2000 سے آج 2018 شروع ہو گیا ہے, ہر سال ایک دو قتل آپ کو ضرور مل جائیں گے. شاید ہی کوئی سال خالی گیا ہو جس میں ہماری ہی کمیونٹی کا شخص اٹھ کے ہماری کمیونٹی کے کسی شخص کا قتل نہ کیا ہو, ایک آدھ سال شاید ایسے خالی گزرا ہو, لیکن سن 2000 سے اب تک آپ دیکھیں گے کہ ہر سال ہماری ہی کمیونٹی کے لوگ اٹھ کر ہماری ہی کمیونٹی کے کسی فرد کو قتل کر رہے ہیں. اور اخباروں میں جو سرخی لگاتے ہیں وہ لوگ بہیمانہ قتل, یعنی بروٹلی کلڈ, بہیمانہ قتل یعنی بے رحمی سے قتل کیا گیا. ایک مرتبہ قتل ہو رہا ہے انسان لیکن بے رحمی نہیں ہے, تو یہ بے رحمی ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوگی, بے رحمی کہاں سے آ گئی, یہ قساوت قلبی کہاں سے آ گئی. قساوت قلبی دل کا سخت ہو جانا, قساوت سے ہی قصائی ہے, قصائی کا پیشہ مکروہ ہے. قصائی جو بنتے ہیں قصاب کا پیشہ اس لیے مکروہ ہے کیونکہ جانوروں کو ذبح کرتے کرتے انسان کا دل سخت ہو جاتا, قصائی بن جاتا, دل میں قساوت آ جاتی. یہ قساوت پیدا ہو رہی ہے حرام خوری سے. قساوت کا ایک بڑی وجہ حرام خوری ہے, اور یہ حرام خوری پیدا ہو رہی ہے حرام شوقوں کی وجہ سے. حرام شوقوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان حرام شوقوں کو پورا کرنے کے لیے حرام ذریعہ اختیار کیا جا رہا ہے کمانے کا, جب حرام ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے کمانے کا تو پھر اس میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ابھی جو حالیہ بھی قتل ہوا ہے 5,000 کا معاملہ ہے, اور وہ بھی وہ حرام معاملہ ہے, یعنی وہ چوری کا معاملہ ہے. پیچھے سے آپ جا کے دیکھیں تو پیچھے سے جا کے اگر آپ دیکھیں اس کا اگر اصل کاز نکال کے دیکھیں تو چوری کے پیسوں پر یہ جھگڑا ہو رہا ہے. اور گزشتہ سال بھی یہ قتل ہوا, اور گزشتہ سال سے مراد 2-3 مہینے پہلے, یعنی سفر کے مہینے میں, اور اب یہ قتل ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو ان رقیق کاموں کے لیے قتل کر دینا, یہ بہتر ہے کمیونٹی کے لیے. اخباروں میں جو لوگ نام پڑھ رہے ہیں وہ تو فوراً سمجھ رہے ہیں کہ یہ نام کس کا ہے, اور فوراً اس کمیونٹی کا بھی ذہن میں ان کے آ رہا ہے یہ کمیونٹی کون سی ہے. جو لوگ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں وہ نادان تو نہیں ہے کہ وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نام تو فلاں نام دکھ رہا ہے اور یہ شخص کا تعلق فلاں کمیونٹی سے ہے. ایک تو باہر کی دنیا میں شرمندگی ہماری پوری قوم کے لیے ایک شرمندگی کا سبب ہے کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو, وہ بھی کن کاموں کے لیے, چوری کے پیسوں کے لیے یا کچھ لوٹی ہوئی چین کے لیے, آپس میں اسنیچ کی ہوئی چین کے لیے آپس میں لڑکے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یہ بہتر ہے کہ باہر کے لوگ انگلی اٹھائیں ہماری قوم پر کہ قوم کے اندر یہ ہو رہا ہے. خود ہمارے اندر بھی احساس ہے, حقارت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر. ایسا قتل ہونا بہتر ہے یا ویسا قتل ہونا بہتر ہے جن کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کے روزے کی حفاظت کر کے لوگ قتل ہو رہے ہیں؟ اگر ویسا قتل ہوتا تو قیامت تک اس کو شہید کا لقب مل جاتا اور اس کا نام اچھائی میں لیا جاتا. جب مرنا ہی ہے, جب طے ہو گیا ہے کہ مرنا ہے, تو ویسا مرنا بہتر ہے یا ایسا مرنا بہتر ہے؟ ایسا مرنا کہ قوم کی رسوائی کا سبب غیروں میں بھی, اور پھر قوم کی رسوائی کا سبب آپس میں بھی, اور پھر کن باتوں کے لیے؟ چوری, ناجائز کاموں کے لیے. یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو تعلیم سے جو ڈراپ آؤٹ لوگ ہیں, جو بندے تعلیم حاصل نہیں کرتے, جو تعلیم چھوڑ دیتے اپنی بیچ میں جا کر, تعلیم کنٹینیو نہیں کر سکتے, وہ کرائم کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, جرائم کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. اور ایک کرائم کو بڑھاوا دینے میں کہیں نہ کہیں قوم کے لیڈرز کا نادانی میں صحیح حصہ ہے کہ وہ قوم کو آپس میں لڑا کے, آپس میں گروہوں میں بانٹ کے, اگر تعلیم و تربیت کا صحیح نظام نہ ہو اس کا نتیجہ یہی نکلنے والا ہے. آئے دن لوگ منشیات کے عادی, نشہ کرنے کے عادی, اور نشہ کرنے کے لیے پھر وہ کسی کی جان لینے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتا. یہ ذرا سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آئے دن جو قتل ہماری ہی کمیونٹی کے لوگ, ہماری کمیونٹی کو جو لوگوں کو جو قتل کر رہے ہیں, اور وہ پوروں کا تعلق جرائم کی دنیا سے, پورے کرائم کی دنیا کے لوگ ہیں, اور وہ کرائم ریٹ بڑھ کیوں رہا ہے؟ وہ کرائم ریٹ اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ اس میں اہل ممبر بھی کافی حد تک ذمہ دار ہے, کیونکہ انہوں نے جنت کا پروانہ ان کی ہتھیلی میں تھما دیا ہے. انہوں نے یہ ان کو یقین دلا دیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہارے لیے جنت پکی ہے. تو جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے انسان کے, اور حال ہی میں جو یہ قتل ہوا ہے اس کی تصویر پہ لگا ہوا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا, ایک دوسرے کو قتل کر کے بالکل رقیق باتوں کے لیے پھر من ماتا علی حب آل محمد. حب آل محمد آنے کے بعد تو کسی غلط کام کی طرف انسان کے قدم اٹھنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ حب آل محمد ایک پاکیزہ شے ہے, اور وہ پاکیزہ شے پاکیزہ قلب میں آتی. اور حب آل محمد آنے کے بعد کوئی کسی کو بہیمانہ قتل کر سکتا ہے؟ تو یہ ذرا بات غور کرنے کی ہے کہ مرنا تو ہے سب کو, ہم کو بھی مرنا ہے, وہ لوگ قتل ہو کے بھی حرام موت مر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگ کیسی موت حاصل کر رہے ہیں, لیکن مرنا کیسا ہے یہ خود ہم کو طے کرنا ہے, کیسی موت ہم کو مرنا ہے, اچھی موت مرنا ہے یا بری موت مرنا ہے. اچھی موت اسی وقت ہو سکتی جب زندگی آپ کی اچھی ہو, موت اسی شخص کی اچھی ہو سکتی جس کی زندگی اچھی ہے, جس کی زندگی اچھی نہیں ہے اس کی موت کی اچھے ہونے کی توقع نہیں کر سکتے. ہاں کوئی اچھے کاز کے لیے قتل ہوتا تو ہمارا بھی سر افتخار سے اونچا ہو جاتا. ہاں یہ کوئی اچھے کاز کے لیے اٹھا تھا, اچھے کاز کے لیے یہ مار دیا گیا, ہمارا سر اونچا ہے, ہم افتخار کرتے ہیں اس کے مرنے پر. لیکن ان برے کاموں کے لیے اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تو ہمارا سر بھی شرمندگی سے جھک رہا ہے, پوری قوم کا سر دوسری قوموں کے سامنے شرمندگی سے جھک رہا ہے. اور یہ خطبہ کی ممبر پہ آنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمینی حقائق کو نظر انداز نہ کریں. آپ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز سے کبھی بھی منہ پھیرا نہیں جا سکتا, یہ ایک زمینی حقیقت ہے. اب جب زمینی حقیقت کوئی بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ قوم کے عیب دوسروں کو بتا رہے ہیں, جیسا کہ دوسرے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے وہ اخبار پڑھتے نہیں ہمارے جیسا. یہ عیب بتانے والی بات نہیں ہے, یہ ہوش کے ناخن لینے کی بات ہے. اگر اب بھی ہم ہوش میں نہیں آئے اور آئندہ کئی قتل ہونے والے ہیں, قوم کے ممبر پہ جو آنے والے لوگ ہیں, لیڈرز جن کے ہاتھ, یعنی جن کی بات لوگ نوجوان سنتے ہیں, آپ, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں لیکن آپ خود بہتر جانتے ہیں نوجوان کن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, نوجوان طبقہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. وہ لوگ اگر صحیح, یعنی وہ لوگ اگر نوجوانوں کم از کم صحیح علماء سے متصل کر دیں, ہاتھ پکڑ کے لا کے صحیح عالم کے سامنے ان کو بٹھا دیں, یا عالم کو ان کے سامنے لے کے چلے جائیں, ان کی صحیح تربیت ہو جائے, تو قوم میں یہ قتل و غارت ختم ہو سکتی ہے. سوچنے کی ضرورت ہے, آپ لوگ سوچئے اس پر واقعا کہ یہ قتل و غارت کیا ہمارے لیے اچھا ہے یا یہ قتل و غارت ہمارے لیے رسوائی کا سبب ہے. آپ دیکھ لیجئے 2000 سے اب تک, اگر آپ کہیں تو میں خطبوں کے بعد گنوا بھی سکتا ہوں کہ 2000 سے اب تک کون کون کہاں کہاں قتل ہوا اور ان کو کس نے قتل کیا. ہمارے ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. تو اہل ممبر کا کام, یعنی جو بھی قوم میں ذرہ برابر بھی نفوذ رکھتا ہے, ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف لائیں. ایک مرتبہ وہ دین کی طرف آ جائیں گے, جرائم جرم کی دنیا سے ان کا تعلق کٹ جائے گا اور ایک اچھی زندگی, ایک مومنانہ زندگی وہ گزار سکیں گے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو گناہ, ہمارے ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرمائے. جہاں جہاں مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات رہتے ہیں, پروردگار ان سب کی جان, مال, عزت, آبرو و ایمان کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی, حضرت آیت اللہ خامنئی مرجع عالی قدر جہان تشیع, حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ, اسرائیل, داعش, القاعدہ, طالبان, لشکر جنگ بھی, آل سعود, ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. مومنین عراق, مومنین شام, مومنین یمن, مومنین نائجیریا, مومنین بحرین, مومنین حجاز, مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے اسال فرمائیں.